ہمارے مرشد محبوب سیدی حسن علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ ہیں کہ جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہیں آنا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اس ملفوظ کو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے عاشق صادق صدیق وقت صدیق و خلیل و رفیق اور قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمہ اللہ نے منظوم کر دیا. جس جہاں سے ہمیشہ ہو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ ہو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ ہو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ ہو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا ایک شعر اور بھی نقل فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اتنا سادہ لیکن بہت ہی سبق آموز شعر ہے، اور یہ شعر ہر ایک کو یاد ہو سکتا ہے بہت آسانی سے، بہت کام کا ہے، بہت سبق آموز ہے، بہت نفع والا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کہ دو دن کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے، یعنی کتنا معمولی سا ایک تری جو ہے وہ تری انگلی میں لگ جاتی ہے، اور تو فرمایا کہ اس تری کو جو نسبت سمندر سے ہو سکتی ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے، اتنی بھی نسبت نہیں ہے، جس کے لیے ہم اتنے سرگرداں رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے غمگین رہتے ہیں، اتنی فکروں کو ہم نے پال رکھا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی کو ہم نے ہر دم کسی کو ہر دم سرگر میں فریاد و فغاں پایا، کسی کو ہم نے ہر دم فریاد آہو فغاں فریاد آہو فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگرا پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگرا پایا، کسی کو ہم نے زیر آسماں نہ آسودہ نہ پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک کسی کو ہم نے سرگرمی فریاد و فغاں پایا، آہو فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سر گرا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ طریقہ بتلا دیا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی فکر میں پریشان ہے، سرگر میں فریاد و فغاں ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، پریشان ہے، ہر وقت رو رہا ہے، اور کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگرا پایا، سر بھاری ہو رہا ہے فکروں کے اندر، دنیاوی فکروں کے اندر، اور ہر وقت پریشان ہے، اور کسی کو بھی زیر آسماں ہم نے آسودہ نہیں پایا، خوش نہیں پایا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دنیا سے جی لگانا ہے، دنیا کو دل میں بسانا ہے، دنیا سے محبت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئت، کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی، تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا ہو یا جو کچھ اس کے اندر ہو، اس کی محبت اور اس کی فکر اور اس کی پرواہ کرنا، دل میں بسانا، یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو لہذا کوئی بھی شخص زیر آسماں ہم کو خوش نہ ملا، بس ایک مجذوب کو اس غم کا دے میں شادماں پایا، کہ دنیا غم کا گھر ہے۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا غم کا گھر ہے، یہ سب احادیث اور قرآن پاک سے مستنبط باتیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو اس کا مفہوم ہے کہ انسان مصائب اور عالم میں ہر وقت گھرا رہتا ہے، ابھی ایک سے فارغ ہوا دوسرے کوئی مسئلہ آ گیا، دوسرے سے فارغ ہوا تیسرا، دنیا میں یہ سب چلتا ہی رہے گا۔ اب جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو چونکہ دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، تو سایہ کے جو پیچھے بھاگتا ہے اس کو سایہ کبھی ہاتھ نہیں آتا، اور فرمایا اگر حقیقت کو پکڑ لو یعنی آخرت کو پکڑ لو تو سایہ خود بخود ساتھ آئے گا۔ اسی طرح جو آدمی آخرت کو اپنا لیتا ہے، آخرت کی فکر کو پال لیتا ہے، فرمایا یوں تو مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا، یوں تو مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا، وہ تو یوں کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا، کہ اللہ آپ کا غم ہمیں مل گیا تو یہ غنیمت ہو گیا کہ ایک آپ کا غم ہم نے پال لیا، ورنہ زندگی کے غم اور ہم پالنا یہ تو بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا غم جو ہے تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خوشا حوادث سے پہ ہم خوشا یہ اشک رواں, خوشا حوادث سے پہ ہم خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے, اللہ ساتھ ہو تو پھر غم کا کیا غم ہے. معلوم ہے کہ سارے حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں, تو جو آدمی صبر اور شکر کے ساتھ حالات سے نباہ کرتا رہتا ہے اور شریعت اور اتباع سنت کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائیں کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو صحرا میں بھی گلستان کا مزہ آتا ہے, کانٹوں میں بھی پھولوں کا مزہ آتا ہے اس کو. تو فرمایا کہ وہ تو یوں کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا, ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا. تو یہ مسائل اور مصائب تو قبر میں جانے تک آتے ہی رہیں گے, فکریں آتی ہی رہیں گی, مسائل پیدا ہوتے ہی رہیں گے, مصروفیات مشغولیات ہوتے ہی رہیں گی, لیکن کام کا آدمی وہ ہے اور عقل مند آدمی وہ ہے جو انہی حالات کے اندر جیسے بھی حالات ہوں خدا تعالیٰ کی اطاعت نہیں بھولتا, خدا تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں بھولتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے حضرت اس شعر کو بہت نقل فرماتے ہیں کہ وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں, وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا, ہر وقت یہ غم لگا رہنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. تھوڑے دن کی زندگی ہے اور یہ جو حالات ہمارے ساتھ آتے ہیں ان پر صبر اور شکر سے ان کو جھیلنا ہے اور شریعت اور سنت کا اتباع کرتے رہنا ہے. لوگ باتیں بنائیں کچھ بھی کہیں, ہر مخلوق ہمیں کیا کہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں تو ایک ہی کام ہے کہ تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا, مجھے تو اللہ ہی کا جو ہے راستہ چاہیے اور اللہ ہی کی اطاعت چاہیے, کہ یہ ساری مخلوق جو ہے نا یہ تو سب کے سب کنارے ہو جائیں گے, مرتے ہی یہ سب عیش و عشرت کنارے ہو جائے گا اور یہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے یا ہم ان کو چھوڑ جائیں گے, نہ مخلوق رہے گی نہ ہم رہیں گے. اور قیمتی آدمی وہ ہے جس کو جس سے اللہ راضی ہو, جس کی زندگی سے اللہ راضی ہیں خوش ہیں, وہی قیمتی آدمی ہے, وہی دنیا میں بھی قیمتی ہے اور وہی شخص آخرت میں بھی قیمتی ہوگا, اس کا بہترین استقبال ہوگا, اس کی خوش آمدید کہا جائے گا, اس کو سلام علیک کہا جائے گا اور اس کا استقبال کیا جائے گا. تو دنیا میں رہ کر جو ہے اللہ اور رسول کو بھول جانا بڑی غفلت کی بات ہے, بڑے نقصان کی بات ہے, بلکہ اللہ اور رسول کو ہر وقت راضی رکھنے کی فکر کو پالنا ہے. فکر کو اگر فکر پیدا ہو گئی کہ ہر سانس اللہ تعالی ہم سے راضی رہیں, ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں, ایک سانس بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ہمارا ناراض ہو جائے, ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ سے ہم غفلت کی حالت میں نہ جئیں. فرمایا کہ چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی, شاید کہ نگاہ کند تو آگاہ نہ باشی, کہ ایک لمحہ بھی ایک پلک جھپکتے میں بھی اپنے اللہ سے غافل نہ ہو, کہ کیا معلوم کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو لیکن تو اس سے غافل ہو, ایسی موقع پر کس قدر زبردست نقصان ہو کہ شاہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہو لیکن وہ ادھر ادھر منہ کیے ہوئے ہو, منہ پھیرے ہوئے ہو, تو شاہ کی عطا سے محروم ہونا کس قدر نقصان کی بات ہے, اور شاہنشاہ حقیقی احکم الحاکمین کی عطا سے محروم ہو جانا دونوں جہان کا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کے گناہ سے, غفلت کے جرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرما دے اور اس سے نجات عطا فرمائے, ہر دم ہمیں اپنا ہوشیار کر دے اللہ تعالیٰ. تو اسی حالت میں ہر سانس جینا اور مرنا اللہ نصیب فرمائے, کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, مراقبہ ہو. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسی گھڑیاں اور ایسے وال کلاک جس میں چابی بھر دی جاتی تھی, آج بھی اس کو اینٹیک میں شمار کیا جاتا ہے, اب تو سارا زمانہ بجلی کا ہے, الیکٹرانک چیزیں ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ جس طرح سے صبح کو ہر ایک مقررہ وقت پر اس میں چابی بھر دی جاتی ہے, और 24 घंटे टिक 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 उसकी घड़ी चलती रहती है और वो सुइयां उसकी चलती रहती हैं। 24 घंटे के बाद फिर दोबारा उसमें चाबी भर देते हैं, फिर घड़ी चलती रहती है। तो इसी तरह मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हर रोज कुछ 2-4 मिनट अपना मुकर्रर कर लो, मुराकबा जिसे कहते हैं, मुराकबा। मुराकबे के माने ये ध्यान रखना कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। तो फरमाया कि 2-3 मिनट का ये मुराकबा रोजाना हम कर लिया करें तो इंशाल्लाह ये गोया 24 घंटे की चाबी भर जाएगी हमारे अंदर, और इसकी बरकत से हमें सारा दिन 24 घंटे इंशाल्लाह इस तरफ ध्यान रहेगा कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं। और जब ये ध्यान पैदा हो जाएगा फिर नाफरमानी कैसे करेगा। फरमाया कि नाफरमानी तो जब ही होती है जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं तो हम गुनाह में पड़ जाते हैं। जब गफलत नहीं होगी, होशियारी होगी कि अल्लाह हमको हर वक्त देख रहे हैं। और इसमें शक भी क्या है, अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि क्या कि अल्लाह ताला तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। हमारी हर बात, हमारा हर कौल, हमारा फेल, हत्ता के हमारे दिल में जो इरादे हैं, अल्लाह ताला उनसे भी बाखबर है। तो ये है दुनिया में जीने का सबसे अच्छा तरीका कि हम किसी वक्त भी किसी लम्हे भी अल्लाह से गाफिल न रहे, ताकि हम गुनाह करके अल्लाह से दूर न हो जाएं, क्योंकि गुनाह ही में ये खराबी है कि वो अल्लाह से दूर कर देता है। लेकिन कुर्बान जाइए अपने मौला के कि अल्लाह ताला ने हमको इसका भी इलाज मरहमत फरमा दिया। और वो ये है कि अगर तुम किसी वक्त हमसे गाफिल हो जाओ, गिर पड़ो, नालायकी कर बैठो, तो हम तुम्हें एक ऐसा इनाम देते हैं, ऐसा केमिकल दे देते हैं कि तुम मायूसी के फिर करीब भी नहीं जाओगे। हम तुम्हें ऐसा केमिकल दे देते हैं कि तुम हमसे दूर हो जाओ तो फिर हमारे बन जाओ, तुम फिर हमारे हो जाओगे, हमारे महबूब हो जाओगे। हम तुम्हें एक ऐसी नेमत अता करते हैं सदके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, और वो है तौबा। तौबा वो चीज है कि जिसमें इंसान कितने भी गुनाह कर बैठे लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो खुदा ताला उसके सब गुनाहों को माफ फरमा कर उसको फिर से अपना महबूब बना लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु तवाबीन, कि अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब रखते हैं, महबूब बना लेते हैं। न सिर्फ ये कि माफ कर देते हैं बल्कि महबूब बना लेते हैं। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके चार गवाह पैदा हो जाते हैं। एक तो ये गवाह हैं, दूसरे खुद अल्लाह ताला भी गवाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि दुनिया को भी असबाब से जोड़ा है तो महशर में भी असबाब दिखलाएंगे, गवाह पेश करेंगे ताकि इंसान कोई हुज्जत न कर सके। हालांकि अल्लाह ताला ही की एक ही गवाही काफी है, लेकिन बावजूद इसके चार गवाह पैदा किए अल्लाह ने कि एक तो वो किरामन कातिबीन जो हर वक्त हमारे अच्छे बुरे अमाल को लिखते रहते हैं, दूसरे गवाह वो सहीफे जिनमें वो लिखते हैं हमारे अमाल को, ये सब गवाह वहाँ पेश किए जाएंगे क़यामत के दिन, और तीसरी वो जमीन कि जहाँ पर वो शख्स ने गुनाह किया होगा, तो और चौथा वो उजू जिससे वो गुनाह करेगा। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन आज़ा को ज़बान अता कर देंगे और ये बोलेंगे, हम खुद खामोश रहेंगे और ये आज़ा बोलेंगे और ये आज़ा बतलाएंगे कि इस शख्स ने ये गुनाह किया था। हम तो इनको अपना समझते हैं, अपनी मिल्कियत समझते हैं कि ये आँख हमारी है, ये कान हमारे हैं, ये जबान हमारी है, ये हाथ हमारे हैं, ये पाँव हमारे हैं, ये घर हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये माल हमारा है, लेकिन हकीकत में इसका मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने ये आँख, ये कान, ये जबान, ये हाथ और ये पैर और ये माल दौलत और ये घर और ये औलाद और ये बीवी सगरत सारी नेमतें हमें अमानत के तौर पर दी हैं। बीवी भी अल्लाह की अमानत है, बच्चे भी अल्लाह की अमानत हैं, माल भी अल्लाह की अमानत है, वालिदैन भी अल्लाह की अमानत हैं, और ये हाथ पांव आंख नाक कान सब का सब मालिक अल्लाह ताला है। और हमको ये चीजें नेमतें अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर दी है और मालिक इसके हकीकी अल्लाह ताला है। लिहाजा ये आज़ा अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہ ہماری امانت سے دستبردار ہو جائیں گے اور یہ اپنے مالک کی بولی بولیں گے. مالک ان سے فرمائیں گے کہ بتاؤ اس نے کیا کیا کیا. بس پھر یہ آنکھیں بولیں گی, یہ زبان بولے گی, یہ کان بولیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے, یہ پیر بولیں گے. تو چار گواہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے, ایک کرامن کاتبین, دوسرا صحیفے, دوسرا وہ زمین جہاں اس نے گناہ کیا, اور چوتھا اس کے اعضا. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, یہاں تک کہ کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتے ہیں اور صحیفوں سے مٹا دیتے ہیں اور زمین سے بھی مٹا دیتے ہیں اور اعضا سے بھی بھلا دیتے ہیں. چاروں گواہوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے اور معاف کر دیں گے اور صاف کر دیں گے, تاکہ میرے بندوں کو کوئی طعنہ نہ دے سکے کہ کل تم تو گناہگار تھے لیکن خدا تعالیٰ نے تم کو معاف کیا, کوئی عار نہ دلا سکے. اتنے کریم مالک ہیں اللہ تعالیٰ, اتنے پیارے ہیں, اتنی محبت کرنے والے ہیں ہم سے, پھر ہم کس منہ سے اللہ کو ناراض کریں. وہی تو ہم کو زندگی دیتے ہیں, وہی تو ہم کو پالتے ہیں, وہی تو ہم کو رزق دیتے ہیں, وہی تو ہمارے ساتھ ہمارے اوپر کتنی نعمتیں برساتے ہیں. انہی نے والدین کا رشتہ بنایا, انہی نے رشتہ دار بنائے, انہی نے ساری مال و دولت اور کھانا پینا اور برسات اور سب نعمتیں انہوں نے برسائیں, سبھی کچھ وہی ہم کو دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کو کس منہ سے ناراض کریں. نفس اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہم کیوں اپنے مالک کے حقیقی کو, اپنے محبوب پاک کو ناراض کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور چند گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہیں اور عام ہیں, مثلا بدنگاہی عام ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے, جس کی نحوست سے بندے کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل پلٹ جاتا ہے. نگاہ خراب کرنے سے یہ بندے کا رخ اس گندگی کی طرف, اس معشوق کی طرف, اس گندے مناظر کی طرف ہو گیا اور پیٹھ اللہ کی طرف ہو گئی. جا رہے تھے اللہ کی طرف, جہاں بدنگاہی کی رخ بدل گیا, رخ بھی ایسا بدلا کہ 180 ڈگری 180 درجہ انحراف ہو گیا. دوسرے گناہوں سے اگر 15% انحراف ہوتا ہے, 45% انحراف ہوتا ہے, 35% انحراف ہوتا ہے, بدنگاہی سے 180 درجہ انحراف ہو جاتا ہے, پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, رخ بالکل ہی بدل جاتا ہے, الٹ جاتا ہے. ہاں فرمایا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. یہ قبر کی طرف ہر دم ہماری جو ہے قدم اٹھ رہے ہیں, ہر دم ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں اور عمر ہماری گھل رہی ہے, ہاں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. پیدائش ہوتے ہی, انسان کی پیدائش ہوتے ہی اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, گنتی شروع ہو جاتی ہے مائنس میں, اور پھر جیسے ہی اس کا آخری کاؤنٹ آتا ہے اسی وقت وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. گناہوں میں جو شخص زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی, تو یاد رکھو کہ جو اوقات بدنگاہی میں اور گندی چیزیں دیکھنے میں اور بری باتوں میں اور جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں جو زندگی گزر رہی ہے, معافی مانگنے سے توبہ کرنے سے معاف تو ہو جائیں گے, لیکن اس کی تلافی بہت مشکل سے ہوتی ہے اور خصوصاً بدنگاہی. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی سے ایمان کو اتنا نقصان پہنچ جاتا ہے, قلب کا اتنا ستیہ ناز ہو جاتا ہے کہ پھر بہت مدت تک اس کی آبیاری کرو, جیسے ایک پودا ہے وہ اس کے قریب آگ جلا دو یا اس میں آگ لگا دو تو جل کر خاک ہو جاتا ہے اور پھر مدتوں اس میں سبزہ نہیں اگتا, ہرا پتا نہیں آتا, خراب ہو جاتا ہے بالکل. پھر مدتوں اس کو پانی دیتے رہو, کھاد دیتے رہو, دیکھ بھال کرو, تب کہیں جا کے اس میں سبزہ ہریالی اگتی ہے. تو اسی طرح سے بدنگاہی جو کر بیٹھتا ہے اس کے قلب کا اتنا ستیہ ناس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو مدتوں نگاہ کی حفاظت کا مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے پھر اس کا ایمان ہرا بھرا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ آنکھوں کا زنا فرمایا، قرآن پاک میں الگ منع فرمایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو محبت والا ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو جو ہے وہ بری باتوں سے منع کرتا ہے تاکہ اس سے دوری نہ ہو، برے ہی کاموں سے منع کرتا ہے، اس کے نقصان کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ بدنگاہی میں زبردست نقصان ہے بندوں کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالاہتمام قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے بہت ڈرایا ہے اور اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کی جو ترتیب ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زنا العینی النظر، آنکھوں کا زنا ہے، زنا کے لفظ کو پہلے مقدم فرمایا تاکہ میری امت ڈر جائے کہ باپ رے باپ، یہ تو زنا ہے آنکھوں کا، کیا بلاغت ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے اور امت کی اصلاح کی فکر ہے۔ کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ النظر زنا العین، کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، لیکن زنا کے لفظ کو پہلے مقدم فرما کے بتا دیا کہ یہ بہت ہی خطرناک بات تم کر رہے ہو، آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا یہ نظر بازی۔ فرماتے تھے کہ آنکھوں کا زنا کرنے والا کہاں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کیسے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری تہجد، ہماری نمازیں، ہمارے نوافل، ہماری تسبیحات ہم کو بچا لیں گی۔ جتنا نور اکٹھا ہوتا ہے، حکیم الامت رحمہ اللہ کا قول ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک بد نظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، لاکھوں تہجد کا نور، اور بعض اوقات ایک بد نظری ایمان ہی کا خاتمہ کر دیتی ہے، ایمان کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، کہ دل میں وہ تصویر، وہ نقش بس گیا اور پھر نکل کے نہ دیا خدا نخواستہ۔ کیونکہ نقش جو بس جاتا ہے اس کا نکالنا آسان نہیں ہوتا، آدمی اس کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا ایسا تیر ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے شیطان کا، النساء حبائل الشیطان، شیطان جو ہے یہ عورتوں کے جال سے شکار کرتا ہے، ایمان والوں کا ایمان جلاتا ہے، خاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نا، اس لیے نگاہوں میں کوئی تصویر بس گئی، کوئی شکل بس گئی، کسی کا سراپا بس گیا، اب وہ نکلنا مشکل ہے، بغیر شدید مجاہدے کے وہ نکلتا نہیں ہے، پھر بہت اللہ اللہ کرنا ہوگا، بہت کسی اللہ والے صاحب اقوال نسبت مرشد سے تعلق کرنا ہوگا، اور ایک فکر اور ارادہ بھی کرنا ہوگا پکا، تب کہیں جا کے جو ہے اس کا معاملہ حل ہوتا ہے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کفر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بچ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی ایک بدنگاہی ہزار لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایمان بھی جلا کے خاک کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حکایت حضرت بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک عاشق کا جو ہے انتقال ہونے لگا، وہ کسی پر فدا تھا، عشق مجازی کا مریض تھا، تو اس کے دل میں ایسی اس کی عشق و محبت بس گیا کہ پھر وہ نکل نہ سکا، اور مرتے وقت لوگوں نے اس کو کلمے کی تلقین کی اور اس کو توبہ کی تلقین کی، تو اس نے یہ جملہ کہا، یہ شعر کہا، رضا کا اشہا الہ فؤادی من رحمت الخالق الجلیلی، کہ میں اللہ کی رحمت سے زیادہ اپنے محبوب کا راضی ہو جانا جو ہے مجھے محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ کفر پر خاتمہ ہو گیا، اور بھی ایسے واقعات ہمارے حضرت نے بیان فرمائے کفر پر خاتمہ ہو جانے کے۔ ایک شخص اذان دینے کے لیے جو ہے وہ اونچی جگہ پر چڑھا، جیسا کہ قاعدہ ہے اونچی جگہ پر اذان، لیکن بدنگاہی کا مریض تھا بیچارہ، اور اس کی نگاہ کسی عورت پر پڑ گئی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور ایک دن مینارے سے اتر رہا تھا اور اس کی ٹانگ پھسلی اور وہ نیچے گر کر مر گیا، اسی عشق مجازی کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بدنگاہی ایسا مرض ہے، اور اس کا بڑا سبب یہ ٹچ موبائل ہے، اور ظاہر ہے کہ کیبل اور ٹچ موبائل، یہ اس سے بدنگاہی کے راستے بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں، اور اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو صرف وہ بچتا ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت کا سایہ بھی خوب مانگنا چاہیے، اور اس کی دعا ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمائی، یہ ہے حدیث پاک میں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرمائیے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ, اور ہم کو گناہوں کی وجہ سے شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجیے. میں عرض کر رہا تھا شروع سے کہ چند دن کی دنیا ہے. حال خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے, لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے, یوں کیا تو نے تو اے دل ناداں, تو نے گل دیے تن کے لیے, گھاس پھوس کچرا لے لیا تو نے, اور خوبصورت چیز اور قیمتی چیز تو نے چھوڑ دی دنیا کے لطف لینے کے لیے. کہتے ہیں دنیا میں آئے تو ذرا یہ مزہ بھی چکھیں, ذرا یہ مزہ بھی چکھیں. نہیں میرے دوستو عزیزو, دنیا میں ہم مزے کرنے آئے نہیں, اپنی خواہشات پوری کرنے آئے نہیں, بلکہ اللہ اور رسول کی مرضی پر چلنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم چند دن دنیا میں رہ کر اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا کر ہماری مرضی پر چل کے دیکھو, ہم تمہاری دنیا بھی جنت سے بڑھ کے مزہ دے دیں گے اور تمہیں آخرت میں بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے. شیطان اس دنیا کی زندگی کو بہت طویل دکھاتا ہے, اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے پر چلو گے تو تم دنیا سے کٹ جاؤ گے, لوگوں سے کٹ جاؤ گے, تمہارے مزے کرکرے ہو جائیں گے اور فقر و فاقے پڑ جائیں گے, اور پھر تم کو بری بری فحش باتوں کی طرف بلاتا ہے, بیہودہ باتیں کرواتا ہے, اور پھر تم کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں بھی کہ ذلیل کرواتا ہے, اور آخرت میں بھی خدا نخواستہ ذلت و رسوائی ہاتھ آئے گی. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان پہلے حسینوں کے گورے گورے گال دکھا کر, کالے کالے بال دکھا کر, اور ان کا فرسٹ فلور دکھا کر پل کرتا ہے, پل پہ چڑھاتا ہے, اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب وہ پل پہ یعنی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر پش کر دیتا ہے گندگیوں کے اندر, گٹر لائنوں کے اندر وہ پش کر دیتا ہے. اور صوفی ہو مولوی ہو جو نظر کی حفاظت نہ کرے گا, چاہے وہ عامی ہو, خدا نخواستہ پھر شیطان اس کو انجام کار گناہ میں مبتلا کر کے پھر دور کھڑا ہنستا ہے کہ کیسا ہم نے صوفی کو بے وقوف بنایا, کہ اپنے کو بہادر سمجھ رہا تھا کہ ہماری نظر صاف ہے اور دل ہمارا پاک ہے اور ہم پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ جھوٹا اور مکار اور دھوکے باز ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, نقصان کا سودا کر رہا ہے, نفس اور شیطان کی چال پر چل رہا ہے, اس کے راستے پر چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام, کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے, اللہ تمہیں برائیوں سے منع کرتا ہے تاکہ تم ہمارے رہو, ہمارے ہو کر جیو, ہمارے ہو کر رہو, ہمارے ہو کر زندگی گزارو. تو اس کا بدلہ ہم تمہیں دنیا میں بھی جزوی طور پر دے دیں گے, اور وہ یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, مسائل تو ہوں گے اور معاملات تو ہوتے رہیں گے لیکن دل تمہارا پرسکون رہے گا. کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں, کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. روح تمہاری خوش رہے گی, کیونکہ گناہ سے روح رنجیدہ ہو جاتی ہے, غمگین ہو جاتی ہے, اداس ہو جاتی ہے. روح جس طرح فرمایا کہ منکر, یعنی منکر مانے اجنبی, اور گناہ کو بھی منکر کہتے ہیں, تو گناہ جو ہے وہ روح کی ضد ہے. روح تو روح کی جو اصل ہے وہ تو اللہ کی یاد ہے, غذا اللہ کی یاد ہے, اور روح کی غذا اللہ کا مرکز ہے. تو جو منکر آ جاتا ہے روح بے چین ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے باوجود جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہرگز ہرگز چین سے نہیں رہتے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بمبئی میں ایک شخص میرے پاس آیا, اس وقت اس کے پاس 5,000 گز کا پلاٹ تھا, اس میں بنگلہ عالی شان بنا ہوا تھا, مال و دولت کی بڑی ریل پیل تھی, لیکن میرے شیخ کے کان میں آ کر کہنے لگا کہ میرے دل اس قدر بے چین ہے, اس قدر میرے دل پر عذاب ہے کہ جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں. مال و دولت میں خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, عیش و عشرت کے باوجود, بڑے گھر کے باوجود, نوکر چاکر کے باوجود خودکشی کے خیال آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ اصل چیز کو چھوڑ دیا, مرکز کو چھوڑ دیا, مرکز سے جو جدا ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح पतंग कटी हुई पतंग जब कटती है पतंग तो किस तरह वो डोलती है आफिजा के अंदर, कैसे लुढ़कती भी जाती है, कभी इधर कभी इधर, उसकी कोई संत भी नहीं होती, दाई बाई इधर से उधर हवा उसको कहाँ से कहाँ ले जाती है। और फिर लोग उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं, और फिर जब वो हाथ में आ जाती है नीचे तो सब लोग उसको छीनते हैं, और किस तरह वो टिंका किसी के हाथ में कागज किसी के हाथ में, तो उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं। तो फरमाया जो आदमी अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ता, इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से कटा हुआ होता है, वो कटी हुई पतंग रहता है। मेरे शेख की ये बात सुनकर किसी मुल्क का एक डॉक्टर था, उसने कहा कि हजरत आपने जो बात फरमाई, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी एक कटी पतंग हूँ, मेरा दिल चाहता है कि कोई अल्लाह वाला मुझे लूट ले। अजीब बात उसने कही कि मेरा दिल चाहता है कि मुझे कोई अल्लाह वाला लूट ले, मगर मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि इस तरह लुटवाने से, महज लुटवाने से, जज्बाती बात से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है, मुजाहदा करना पड़ेगा, तब कोई वाकई अगर कोई अल्लाह वाला तुम्हें लूट ले तो फिर तो तुम्हारा काम बनेगा। तो हमें काम करना है, आंख की हिफाजत करनी है, और इस लानत से हमें बचना है, टच मोबाइलों से बहुत दूर रहना है, ये सांप है। जिस तरह से मेरे शेख फरमाते थे, हर चीज में कोई खैर का पहलू भी होता है और कोई बुराई का पहलू भी होता है, तो इसमें भी खैर का पहलू तो कम है लेकिन बुराई ज्यादा फैल रही है। इससे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, और मियां बीवी के झगड़े बढ़ रहे हैं, तलाकों की नौबत आ रही है, हुकूक में कोताहियां हो रही हैं, अज़दवाजी हुकूक में कोताहियां हो रही हैं, और लोग गुनाहों की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, अपना हक न मिलने की वजह से गुनाहों के रास्ते तलाश कर रहे हैं, गुनाहों से अपने आप को सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुनाहों में सुकून कहाँ है। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि गुनाह जो है उससे सुकून हासिल करना अहमकों की वादी में रहना है, गुनाह एक ऐसा खारा पानी है कि जिसको पीकर प्यास और शदीद हो जाएगी, दूसरा गुनाह करोगे प्यास और शदीद हो जाएगी, तीसरी दफा गुनाह करोगे प्यास और शदीद हो जाएगी, तड़प तड़प कर मर जाओगे लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह ताला हम सबको हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। काम करना है काम, और चंद दिन की जिंदगी है, इसको खूब सब्र से हम गुजार लें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी अल्लाह को साथ लेकर चलेंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारी मेहमानी फरमाएंगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम फरमाया कि जन्नत की नेमतों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये मेहमानी होगी अपने नेक बंदों के लिए उस गफूरिर रहीम की तरफ से। थोड़े दिन सब्र करना है, शैतान की बात नहीं माननी, नफे नुकसान को नहीं देखना है, अल्लाह और रसूल की बातों को देखना है। और फरमाया कि चलता नहीं हूँ दोस्तों अहले निशां के साथ, मैं चल रहा हूँ दोस्तों बस उनके निशां के नाम साथ, चलता नहीं हूँ मैं कभी अहले जहां के साथ, मैं चल रहा हूँ दोस्तों उनके निशां के साथ। अल्लाह और रसूल का बतलाया हुआ रास्ता बस उसको हमने अपनाना है, नफा देखना है न नुकसान देखना है, और इंशाल्लाह नफा ही नफा होगा, नुकसान से तो शैतान डराता है, न दुनिया से कोई कट जाता है, न रोजी उसकी कम हो जाती है, न उसको कोई जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि रोजी उसकी बढ़ जाती है, जो अल्लाह को राजी करता है रोजी भी उसकी बढ़ जाती है, और इज्जत भी उसकी बढ़ जाती है, लुत्फ भी उसका बढ़ जाता है, बरकत भी उसमें हो जाती है, रहमतें भी उसमें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला के बहुत वादे हैं तकवा से रहने में, कोई फिक्र की बात ही नहीं। अल्लाह और रसूल का मामला जहाँ आ जाए हरगिज हरगिज भी उस पर कोई सौदेबाजी न करनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि सारा जहाँ नाराज हो परवाह न चाहिए, पेशे नजर तो मर्जी है जाना न चाहिए, फिर इस नजर से जांच कर तू कर ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या न चाहिए। लिहाजा आँख की खूब हिफाजत करें, खूब सब्र करें, गुनाह का तकाजा आना बुरा नहीं लेकिन उस पर अमल करना बुरा है, बस अमल न करो आराम से रहो। मेरे शेख फरमाते थे रहमतुल्लाह के गुनाह से बचना इंतहाई आसान है कि भाई कुछ काम नहीं करना है, आराम से बैठे रहना है, काम नहीं करना है, और अल्लाह ताला से इनामात की बारिश ले लेनी है, इनामात की बरसात ले लेना है। गुनाह से बचना मामूली इबादत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास, गुनाह से बच जाओ सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। लिहाजा जो लोग कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, और या उनको माश की मसरूफियत है, बस वो एक काम कर लें कि फराइज वाजिबात اور سنن موقعہ کو خوب اہتمام کے ساتھ اچھی نماز پڑھیں، اچھا وضو کریں، اچھی نماز پڑھیں، تلاوت جہاں تک ہو سکے اچھی کریں اور پابندی کریں، تو ان باتوں کا اہتمام کریں اور پھر 100% گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے. تو آنکھ کی حفاظت کے ساتھ ہم جو مضمون بیان کرتے رہتے ہیں وہ دل کی حفاظت بھی ہے کہ دل میں بھی گندے خیالات کو نہیں لانا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. خیالات تو آ سکتے ہیں لیکن ان کا آنے میں پکڑ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، ارحم الراحمین نے ان پر پکڑ نہیں رکھی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خیالات بھی ہم نہ آنے دیتے، لیکن چونکہ دل پر اختیار نہیں، خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے صدقے ہم پر یہ کرم بھی فرمایا کہ خیالات گندے آ جائیں، لاکھ خیالات گندے آ جائیں، جب تک عمل نہیں کریں گے اس پر کوئی پکڑ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. تو عمل نہیں کرنا ہے اور خیالات کو دفع کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی اور اس میں مشغول بھی نہیں ہونا، بلکہ عدم التفات اس کا علاج ہے کہ ان کو توجہ بالکل نہیں دینی. پھر وہ خود ہی خود جب شیطان دیکھے گا، کیونکہ یہ سب وسائل شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان دیکھے گا کہ یہاں تو ہمارا کام چل نہیں رہا. میرے شیخ فرماتے تھے وہ دیکھے گا کہ میری بزنس لاس میں جا رہی ہے، بلکہ ایسے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ اگر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، پھر تو شیطان پاگل ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، جلتا ہوا بھاگے گا کہ یہاں تو میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی اور اس نے تو اور اس کو معرفت کا ذریعہ بنا لیا، عبادت کا ذریعہ بنا دیا، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنے کا کہ یا اللہ یہ دل آپ نے کیسا بنایا ہے کہ اس میں کتنے وساوس آتے ہیں، کیا چیز آپ نے بنائی ہے. تو فوراً شیطان بھاگے گا وہاں سے کہ بھائی اس نے تو ہمارے وساوس کو، ہماری بہکانے کو اپنی معرفت، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا لیا. تو اور بھی یہاں سے بھاگے گا، کہے گا کہ بھئی یہاں ہمارا کام نہیں چلے گا کہ اس نے ہمارے گناہ کے وسوسے ڈالنے کو اس نے معرفت کا ذریعہ بنا لیا. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے اللہ کی مخلوقات میں غور کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ سب خیالات جو ہے وہ جاتے رہیں گے. تھوڑی دیر کی بات ہوگی، جذبات انگیختہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر ہو جائے، آدمی جائز کام میں مشغول ہو جائے تو یہ سب جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے انشاءاللہ، اور نیکی کی طرف رغبت ہو جائے گی. اور اگر ان خیالات کو انٹرٹین کیا اور ان کو جمایا، بس پھر گناہ ہو کے ہی رہے گا. جوان نسل تباہ ہو رہی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا مرد اور کیا عورت، یہ خود لذتی کا گناہ جو ہے یہ آج کل کے ماحول کے اندر بہت بڑھ چکا ہے. اور فرمائے کہ سنبھل کر رکھ قدم ہے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے پہرے جوانی میں. بس یہ ایک ہی جو ہے کام میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ بھی کر لو تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے باقی گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہو جائے گی. تو دل کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور تیسری چیز زبان کی حفاظت. بہت گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں اگر ہم خاموش رہیں. شیخ سعدی کا قول ہمارے حضرت نے رسالہ اصلاح اخلاق میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ جب بھی بات کرو تو مفید بات کرو. فرمایا کہ بہت دیر تک خاموش رہنا اور مفید بات کرنا بہتر ہے اس سے کہ کوئی بات کرو اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. تو اس بات کا کیا غم ہے کہ دیر تک خاموش رہو اور جب بولو تو مفید بات کرو. تو زبان کی بڑی احتیاط ہے، خصوصاً غیبت جو ہر زبان زد عام ہے کہ ذرا کوئی بات نکلی تو ہم نے فوراً ایسی باتیں شروع کر دی. فرمایا کہ اگر کسی کی نقل بھی اتار لی کسی کے عیب کی، یہاں تک کہ کسی کے جانور کا بھی عیب بیان کر دیا یا کسی کی کوئی چیز کا عیب بیان کر دیا، تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ وہ بات کہنا کہ جو جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ سنے تو اس کو برا لگے. تو کوئی بھی ایسی بات کہنا، اگر خاموش ہم رہیں تو دیکھیے کتنا نور بنے گا، کتنی دل کے اندر پاکیزگی آئے گی. زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. اور اگر ہنسنے بولنے کا بھی ارادہ ہو، سہیلیاں مل جاتی ہیں یا آپس میں دوست مل جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہنسنے بولنے میں بھی سوچ سمجھ کر ہنسی مزاح کریں تاکہ کسی کا تانا نہ بن جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کوئی جھوٹ ایسا شامل نہ ہو جائے. پھر ہنسے بولیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہنسنا بولنا اس ہوشیاری کے ساتھ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے لائق بندے خوش ہو رہے ہیں. اور جو ہنسی غفلت اور گناہ کے ساتھ ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ یہ نالائقی بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر ہنس بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے اندر یہ خاص طور پر اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ پہلے اس کو ہم تول لیں، جیسا محاورہ مشہور ہے، پہلے تولو پھر بولو، پہلے سمجھ لیں کہ بھائی جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اگر نہ ہو تو کہہ دو، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور شبہ بھی اس کے اندر ہو کہ بھائی اللہ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں تو شبہ والی بات بھی نہ کرو۔ المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ ہے جو شبہات سے بھی بچتا ہے۔ اور فرمایا جیسے پاک میں ہے کہ قدم سے بھی زیادہ جلدی زبان پھسلتی ہے، فوراً ہی جیسے دل میں ہے فوراً وہ بات نہ بولنی چاہیے بلکہ تھوڑا ٹھہر کے تحمل کر کے، تحمل اور تأمل، تحمل کرے اور تأمل یعنی سوچ کر بولے تو پھر انشاءاللہ تعالی زبان بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آلہ ہے موبائل کا، ٹچ موبائل کا، اب چونکہ یہ ضرورت بھی بنتا جا رہا ہے کہ اس کی کچھ ایسی اس کے اندر یہ معاملات آ گئے ہیں کہ بغیر اس کے اب زندگی کا جو ہے تصور نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایسی فیکٹریوں میں، ایسے دکانوں میں کام کر رہے ہیں، ایسی تجارت میں ہیں کہ جس میں ان کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جس کے پاس بھی یہ موبائل ہو اس کے متعلق اپنے شیخ سے ہدایات لیتا رہے اور اس پر سختی سے کاربند رہے، اور جس کو شدید ضرورت نہ ہو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور ہی رہے، اس کو سانپ سمجھے۔ جیسے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا سنکھیا ایک زہر ہوتا ہے، اگر اس کو کھا لو تو انسان مر جائے، لیکن اگر اس کا کشتہ بنا لیا جائے تو پھر کشتہ جو ہے وہی کشتہ اس کی طاقت کے کام آئے گا۔ اسی طرح سے اگر یہ موبائل کا منتر سیکھ لیا جائے کہ اس سے کیسے بچنا ہے، تدابیر معلوم ہو جائیں، جس کو ضرورت شدیدہ ہے، پڑھائی کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، نوکری میں اس کی ضرورت ہے، تو ضرورت شدیدہ اگر ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہ اس کو رکھ لے لیکن اس کا منتر سیکھ لے اور اس سے بچنے کی تدابیر، اس کا فن اپنے شیخ سے پوچھ لے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے پھر نقصان، اس کے نقصان سے بچا رہے گا، اور باقی جو خطا ہو جائے تو پھر اللہ تعالی سے خوب توبہ کر کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیا کرے اور اپنی فائل کو صاف رکھے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ معافی مانگتے رہیں ہم، توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ صبح سے لے کر شام تک جو گناہ ہو گئے تو شام کو توبہ اور استغفار کر کے دن بھر کے گناہ ہم معاف کرا لیں، اسی طرح رات سے صبح تک میں جو گناہ ہم کر ڈالتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری ستاری بھی فرمائے، تو صبح کو پھر توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی فائل کو ہر وقت صاف رکھے۔ اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں ہیں، اگر ہمارے ذمے روزے ہیں، قضا روزے ہیں، اگر ہمارے ذمے کسی کا مال ہے، اگر ہمارے ذمے وراثت کی تقسیم ہے، ان سب کاموں کو ہم جلدی جلدی کرتے رہیں، ادائیگی کرتے رہیں، مال ہے تو ادائیگی کرتے رہیں، نہیں ہے تو بھائی اس سے مہلت لے لیں اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس سے معاف کرائیں۔ اسی طرح وراثت اگر ہے تو نفع نقصان نہ دیکھے بلکہ اس کو فوراً تقسیم کر دے، وراثت کی تقسیم وقت پر نہ کرنے سے بہت بہت جھگڑے اور بہت پریشانیاں اور بڑے بڑے گناہ اور بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے تو نمازوں کی قضا کی ادائیگی بھی کرتا رہے تھوڑی تھوڑی کر کے اور اللہ سے امید رحمت رکھے، اسی طرح روزے ہیں تو اب سردیاں بھی آ گئی ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو اس میں اور اچھا موقع ہے، نفل روزوں کا بھی موقع ہے، قضا روزوں کا بھی موقع ہے، جو نفل رکھیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، جن کے اندر ہمت ہو، استقامت ہو اور زیادہ ذمہ داریاں نہ ہوں تو وہ نفل روزوں کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور خوب توبہ استغفار کرتے رہیں، تاکہ ہم سے خطائیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں لیکن خدا تعالیٰ اپنے کرم سے معاف بھی کرتے رہتے ہیں اور توبہ استغفار سے مومن کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے، بلند ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشة ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. رواہ ابن ماجہ والدارمی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان فون گناہوں سے بچا جن کو حقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے. تشریح میں حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چھوٹے گناہ سے غافل نہ رہے اور ان کو معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلے والی آگ بن جاتی ہے. نیز یہ کہ جس گناہ کو چھوٹا اور سہل جانا جاتا ہے، اس کی تلافی اور اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا عذاب ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور سہل سمجھ کر غفلت میں مبتلا رہے. نیز یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اسی سبب سے کبھی حق تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور کبھی صغیرہ گناہ پر عذاب بھی دے دیتے ہیں. اور واضح ہو کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ورضوان من اللہ اکبر، یعنی حق تعالیٰ کا تھوڑا راضی ہو جانا بھی تمام کائنات اور مافیا سے افضل اور اکبر ہے. بس جس ذات پاک کی تھوڑی رضا نعمت کے اعتبار سے اکبر ہے، تمام چیزوں سے اسی طرح اس کی ناراضگی تھوڑی بھی نہایت خطرناک اور مضر ہے تمام چیزوں سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ترجمہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر نماز کو جا رہے ہوں جماعت کے لیے تو اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا. سنتوں کے اہتمام بھی بہت ضروری ہے. دیکھا گیا ہے کہ بہت سے پرانے لوگ جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے. برسوں جو ہو گئے جڑتے ہوئے لیکن سنت کا اہتمام بھول جاتے ہیں. یہ بہت خسارے کی بات ہے، کیونکہ سنتوں پر چل کر ہی انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، قیمتی ہو سکتا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں. یہ حقیقت میں اس کو فرمایا کہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. ہر ہر سنت جو ہے اللہ کے راستے کی ترقی کا سنگ میل ہے. تو کوئی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خوب اہتمام کے ساتھ سنت کی پابندی کرنی چاہیے، خصوصاً رات کو سوتے وقت اور صبح کو بیدار ہوتے وقت اور دن بھر میں. اور سب سے بڑی جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر ہمارے اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ ہے بہترین اخلاق، اچھے اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھی زبان میں بات کرنا، اچھے عنوان سے بات کرنا، اچھے الفاظ استعمال کرنا، اور گالم گلوچ اور جو ہے لان تان سے گریز کرنا، اور جس سے ملے اس کے ساتھ بھی. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے تو انسان اچھے اخلاق سے پیش آتا ہی ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوا. اصل کمال تو یہ ہے کہ جس سے مناسبت نہ ہو، محبت نہ ہو، تب بھی اس سے خوب خوش اخلاقی سے ملے، خوش دلی کے ساتھ ملے، کشادہ روئی کے ساتھ ملے، تاکہ وہ خوش ہو جائے. مگر افسوس ہے کہ ہمارے یہاں اخلاق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے زیادہ. نماز روزے میں بہت آگے ہیں لیکن اخلاق میں دیکھو تو شیطانی عادتیں ہمارے اندر ہیں، بدگمانیوں کی، بدزبانی کی، لڑائی جھگڑے کی، اور ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا جھگڑنا اور غیبتیں کرنا، یہ سب ہمارے اندر برے برے اخلاق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق بھی نصیب فرمائے اور تمام برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے. نمبر نشر فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اہتمام. نویں روایت، آٹھویں روایت، امام مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس امت کے پیغمبر کو امت سے پہلے وفات دے دیتے ہیں، اور اس پیغمبر کو اس امت کے لیے بطور میر سامان اور سلف کے آگے بھیج دیتے ہیں، اور جب کسی امت کے ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو پیغمبر کے زندہ رہتے ہوئے اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور وہ پیغمبر دیکھتا ہوتا ہے سو اس کے ہلاک ہونے سے اس پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے اس پیغمبر کی تکذیب اور نافرمانی کی تھی. اس حدیث شریف سے آپ کے سفر آخرت کا امت کے حق میں علامت رحمت ہونا معلوم ہوا، جیسے پہلی روایات میں خود آپ کے حق میں اتم میں نعمت ہونا ثابت ہوا تھا. بس یہ مختصر سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو کچھ ہم نے عرض کر دیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، تمام سننے والے اور تمام مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اپنی معرفت سے مالا مال فرما دے، ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرما دے، 100% اطاعت والی زندگی عطا فرما دے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ صادقہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ توبہ صادقہ کی توفیق عطا فرما، اللہ توبہ صادقہ کی توفیق نصیب فرما، سچی توبہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. تنگی کو فراخی سے بدل دے، اے اللہ مصیبت کو عافیت سے بدل دے، بیماری کو صحت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو اللہ مطیع اور فرما بردار بنا لے، اور جو بھی جائز مقاصد حسنا ہو اے اللہ ہم سب کو اس میں بامراد فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.